أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. سب سے پہلے خدا نے متعلق انتہائی شکر انتہائی احسان اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی سعادت توفیق یہ موقع نصیب فرمایا. یہ سلسلہ جو پچھلے مہینے شروع کیا گیا جس کا آج یہ دوسرا سیشن ہے, اس سلسلے میں ہماری جو مجموعی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مباحث کے اوپر توجہ دیں جو انسان کی تربیت کے بنیادی ترین مباحث ہوتے ہیں, اور ہمیں کہیے کہ تجربے سے یا بولتے بولتے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کی تاثیر تربیت میں سب سے زیادہ ہے. تو اس عنوان سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا. ایک مہینہ لگ گیا ابھی تک ہم اس کا عنوان طے نہیں کر سکے, یعنی مسلسل اس کے اوپر کوشش کی گئی کہ یہ سوچیں کہ بھائی اس کا عنوان کیا رکھا جائے. تو بہرحال ہم عنوان نہیں دے سکے, بالآخر ہمارے دوست احباب نے مجبور ہو کر اس کا نام ماہانہ فکری نشست رکھ دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو عنوان دے نہیں پا رہے. تو اب ہم عنوان کیوں نہیں دے پا رہے تھے, اس وجہ سے کہ ہم یہ نہیں طے کر پا رہے تھے کہ ہونا کیا ہے, اور اس کو بھی ہم پاکستان کی طرح خدا کے سہارے بھی لے کے چل رہے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا نصیب ہوگا. ہمارے ذہن میں کچھ مباحث ہیں لیکن ان مباحث کا کوئی بہت زیادہ اسٹرکچر نہیں بن رہا. تو اس کے اسٹرکچر نہ بننے کی وجہ سے عنوان نہیں دے رہے تھے کہ پھر بعد میں لمیٹیشن ہو جائے گی یا آپ کو عنوان توڑنا پڑ جائے گا. تو اس خاطر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دو مہینے ہم اس کو چلاتے ہیں, ضرورت پڑی تو باقی جاری رکھیں گے, تو اس وقت پھر دیکھ لیں گے کہ اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے. فی الحال اس کو اسی عنوان سے ہم لے کے چلتے ہیں. جو کچھ پچھلے مہینے عرض کیا تھا اس میں چند بنیادی باتیں تھیں کہ انسان کا وجود کس قسم کا وجود ہے. تو ظاہر انسان کے وجود کے بارے میں بہت ساری گفتگو آپ اور میں مختلف یونیورسٹیز کے حوالے سے, مختلف مدارس کے حوالے سے, تفاسیر, احادیث, تاریخ کے حوالے سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, لیکن ایک گفتگو یہ ہوتی ہے کہ انسان کا وجود خود انسان ہونے کے ناطے یہ ہے کیا, اور اس سے ملتی جلتی ایک گفتگو یہ ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے. ایک تو یہ کہ خود یہ کیا ہے جو اس وقت دنیا کے اندر ہے. اچھا ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا تو اختتام نہیں ہے, بلکہ دنیا ایک فیز آف لائف ہے جس سے گزر کر آپ اگلے فیزز کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو ایک گفتگو یہ ہے کہ یہاں پر جو انسان ہے یہ کیا ہے, پھر گفتگو یہ ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جو انسان ہے وہ کیا ہے. اس میں بھی دو باتیں ہیں, کیا ہو جائے گا اور کیا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ظاہر ہے جو ہونا چاہیے ہمیشہ وہ نہیں ہو پاتا. تو دونوں کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ کیا تھا, اور وہ یہ ہو جائے گا وہ کیا ہوگا. کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس سے بہتر ہوں گے جو ہونا چاہیے تھا, کم لوگ ایسے ہوں گے جو وہ بنیں گے جو ہونا چاہیے تھا, اور زیادہ تر وہ ہو جائیں گے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہمیں سب کو دیکھنا پڑے گا, دونوں کیٹیگریز کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ظاہر ہے کہ ایک دنیا ہے, اس کے بعد ایک برزخ ہے, اور اس کے بعد ایک, اب اس تیسرے کا نام آپ کیا دیں گے. چونکہ ہمارے یہاں ٹرمنالوجیز میں جب دنیا اور آخرت استعمال کیا جاتا ہے تو گویا یہ دنیا ہو گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آخرت ہے. تو برزخ, حشر, محشر, پل صراط, یہ سب آخرت کا حصہ ہے. لیکن ایک سینس میں جیسے جیسے آپ اسٹیج بڑھاتے چلے جائیں گے پچھلا اسٹیج دنیا اور اگلا اسٹیج آخرت ہو جائے گا. تو آپ جب محشر میں آئیں گے تو شاید برزخ دنیا بن جائے گی، اور محشر اور آن ورڈ جو بعد میں ہوگا وہ آخرت بن جائے گی. تو یہ ہم سب کے ساتھ ہوگا، چونکہ اس کے چونکہ دنیا کا مطلب اس سینس میں، ویسے تو دنیا کا مطلب پست ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کس کے مقابلے میں پست ہے. ایک بلڈنگ 12 منزلہ اگر باقی 2 منزلوں کے مقابلے میں ہو تو کافی اونچی بلڈنگ ہے، لیکن یہی 12 منزلہ اگر 40 منزلہ کے مقابلے میں ہو تو پھر کافی چھوٹی سی ہے. تو دنیا یہ دنیا ہے، ویسے تو یہ دنیا ہے، لیکن کس کے مقابلے میں؟ برزخ کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں، یعنی محشر کے مقابلے میں. لیکن محشر کے مقابلے میں کون سی چیز دنیا ہے؟ یہ بھی دنیا ہے، برزخ بھی دنیا ہے پھر اگر اس کے مقابلے میں لے لیا جائے. تو بہرحال یہ ٹرمنالوجیز کا تھوڑا سا فرق ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کیا ہے. تو یہ عرض ہوا کہ انسان کے 3 وجود ہم اس سلسلے میں سمجھ سکتے ہیں. ایک وہ وجود ہے جو اس دنیا کے اندر ہے، یعنی بدن بھی ہے اور روح بھی ہے، اور اس کے بعد جب یہاں سے روانگی ہو جاتی ہے تو بدن سے ہمارا گویا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک نیا وجود نظر آتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک ارادہ ہے کہ نظر آتا ہے، نہ کہ پیدا ہوتا ہے، پیدا تو ابھی بھی ہے، نظر آتا ہے جس کو ہم برزخی وجود کہتے ہیں، جو ذرا اسموکی سا، جیسے ہمارے یہاں کارٹونس وغیرہ کے اندر جنوں کو دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی علامت یہ کہتے ہیں، اس کا تشخص ایسے بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر شیپ تو ہوتی ہے لیکن میٹر نہیں ہوتا. تو مادی جسم سے شیپ تو لے لیتا ہے جسم کی، لیکن مادے کو نہیں لیتا، برزخ میں مادہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد پھر ظاہر محشر ہے، حشر، میدان حشر جس کو ہم محشر تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخرت کے دوسرے مراحل. اس کا اختتام کہاں پر ہوگا؟ اس کا اختتام بیان کرتے ہیں کہ بھئی انسان کا ایک ایسا وجود بن جائے گا جس میں ان تمام محدودیتوں سے وہ خارج ہو جاتا ہے. نہ جسم کی محدودیت رہتی ہے، نہ شکل کی محدودیت رہتی ہے، بلکہ ایک جس کو ہم لوگ اپنے طور پر نورانی وجود تعبیر کرتے ہیں، اور ٹرمنالوجی کے اندر اس کو وجود مجرد تعبیر کیا جاتا ہے. تجرید یعنی علیحدہ ہوا ہوا، جدا ہوا ہوا. تو مثال کے طور پر جیسے ایک جانور کی کھال اگر اتار دی جائے تو کھال علیحدہ اور جسم گوشت علیحدہ، تو انسان بھی ایک موقع کے اوپر اس تجرد کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے جسمانی وجود کو مکمل ترک کر سکتا ہے، اور یہ محشر کے بعد، حشر کے بعد حاصل ہو سکتا ہے. سب کے لیے حاصل ہوگا، اور کچھ انسانوں کے لیے یہیں پر حاصل ہوگا. جو میں نے عرض کیا تھا کہ شاذ و نادر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ کر گزرتے ہیں جو ان سے شاید مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا اس وقت میں، لیکن وہ کر گزرتے ہیں. تو ایسے لوگ کم نہیں ہیں، یعنی قلت کے باوجود بہرحال اس سے زیادہ ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوں شاید، کہ جو اپنے جسمانی وجود کو ترک کر سکتے ہیں. اس کو ہم مرحلے تجرد تعبیر کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر اس کو انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے پھر اپنے آثار نتائج ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو ابھی اپنے مسائل حل کرنے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ کس مرحلے کے پہنچ گئے. اس کو اس سینس میں اس کو عقل کہتے ہیں. اگر آپ کی خدمت میں یاد ہو تو پچھلے مہینے میں نے آپ کی خدمت میں قلب کو بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ قلب کسے کہتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان اگر اپنی معلومات پر عمل کرے تو اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت، ایک ایسا وجود مضبوط ہونے لگتا ہے جو خود علم کا منبع ہوتا ہے، جس سے وہ خود علم حاصل کر سکتا ہے. اور یہ پڑھنے لکھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ سوچے سمجھے پر عمل کرنے سے مضبوط ہوتا ہے. پھر وہ خود عمل علم کا، چونکہ وہ عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن وہ خود علم کا ذریعہ بن جاتا ہے، خود علم کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس علم کے اندر مزاحن کہا تھا کہ کوئی اسٹوریج پاسبل نہیں ہوتا ہے اس میں. یہ عمل کرے گا تو بڑھتا رہے گا، نہیں عمل کرے گا تو گھٹتا رہے گا، اور اس طرح کی ایک حالت اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ 2 باتیں تھیں جو پچھلی دفعہ تفصیل سے بیان کی گئی تھیں. انسان کے وجود کے مراحل، 3 مراحل ہوتے ہیں، جسمانی وجود، برزخی وجود، اور وہ اخروی وجود جس کو ہم مجرد یا نورانی تعبیر کرتے ہیں، اور ایک سینس میں اس کو عقل تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. اس مرحلے کو تھوڑا سا یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ عقل مرحلے کا نام بنے گا پھر اس سینس میں، اس تعبیر کے اندر. جیسے دنیا، برزخ، اور وہ جو حشر، اور اس کے بعد وہ عقل کا مرحلہ شروع ہو جائے گا پھر. تو اس سینس میں اس کو عقل تعبیر کیا جائے گا. اور اس کی ہم تشبیہ دیتے ہیں معمولاً، شاید میں نے پچھلی دفعہ پتہ نہیں عرض کیا نہیں کیا, اس کی ہم تشبیہ دیتے ہیں یہ انالوگ گھڑیوں سے, انالوگ جو گھڑیاں ہوتی ہیں, جیسے یہ گھڑی یہاں پہ لگی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کو آسان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو سکس ہے, سکس جو سب سے نیچے ہے, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے, اور اس سے پہلے کچھ تھا جس سے نازل ہوتے ہوتے سکس پر آئے, اور اس کے بعد کچھ ہوگا جس پر ترقی پاتے پاتے بارہ پہ پہنچنا ہے. یہ جو مراحل ہیں یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا ایک ڈیڈیکیٹ اس کا ایکسپلینیشن ہے یہاں پر کہ کیا ہے یہ, کیا ہے. ہم لوگ اب انسان اس کے اوپر غور کرتا ہے تو خیر اپنے اوپر افسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم لوگ ہیں کیا, ہم کہاں سے آئے, ہم نے کہاں جانا ہے, ہم کہاں پھنس گئے, کہاں پھنسا لیا اپنے آپ کو. اور انا للہ و انا الیہ راجعون, مثلا یہ جو دو ہے, جیسے یہ مرحلہ عقل ہے, یہ جو چار ہے یہ اس کے نازل ہونے کے بعد مرحلہ مثال ہے, اور جو چھ ہے یہ دنیا ہے. اب آٹھ کیا آئے گا, پھر مثال آئے گا, اور دس کیا آئے گا, پھر عقل آئے گا, اور عقل کے بعد پھر بارہ تو خود خدا ہے. کچھ انسانوں نے چھ میں رہتے ہوئے اتنی محنت کی ہے کہ دس کو حاصل کر لیا, شاذ و نادر کچھ انسانوں نے چھ میں رہتے ہوئے اتنی محنت کی ہے کہ چھ کا اسائنمنٹ بھی پورا کر لیا, آٹھ کا اسائنمنٹ بھی پورا کر لیا, دس کو مرحلے کو بھی حاصل کر لیا, مرحلہ عقل میں قیامت سے پہلے داخل ہو گئے. یہ لوگ معرفت الآرا ہیں, کائنات اور ہستی ان کے وجود سے تشکیل پا رہی ہے, گویا ان کے وجود کے ذریعے سے برکتیں حاصل کر رہی ہیں. انہوں نے اللہ کی بندگی میں بڑے معرکے کیے, اور شاید یہ اس حدیث شریف کا مصداق بنے کہ جس میں خدا نے متعال نے فرمایا عبدی اتینی اجعلو کا مثلی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. تو یہ لوگ اس مرحلے عقل کے اندر داخل ہو گئے. اچھا اب ہم لوگ, ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو وہ سادہ انسان ہے جس کو یہ پتا ہے گاڑی میں ایکسیلریٹر کہاں ہوتا ہے, بریک کہاں ہوتی ہے, گاڑی کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ہمیں خبر نہیں ہے, برزخ کی تفصیلات کیا ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم, عقل کی تفصیلات کیا ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم, اور حقیقت یہ ہے کہ شاید معلوم ہونے کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ ان سب کا تعلق عمل سے رہے گا, ان سب کا تعلق عمل سے رہے گا. ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد. میں نے پچھلے مہینے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں اسٹرکچر درس کے اسٹرکچر پر اس سیریز میں زیادہ کام نہیں کروں گا. پچھلی دفعہ میں نے اس کو دو تین دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں اسٹرکچر پہ بہت محنت نہیں کروں گا. معمولاً جب میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اسٹرکچر کو بہت سالڈ رکھتا ہوں تاکہ ادھر ادھر جانے کا کوئی امکان نہ رہے, بالکل آپ ٹو دا پوائنٹ رہیں. لیکن اس دفعہ استثناء کم سے کم ایکسیپشنلی میں اس کو چاروں اسٹرکچر میں بہت زیادہ اپنے آپ کو محدود نہ کروں. تو میرے ذہن میں کوئی بھی بات آئی اور تھوڑی سی بھی موضوع سے مربوط ہوئی تو میں کہہ دوں گا, اور اسی خاطر عنوان نہیں رکھ پایا. اگر عنوان رکھ دیتا تو پھنس جاتا اور پھر میں ادھر ادھر نہیں جا سکتا تھا. ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے, ہم سے کہا گیا کہ بھائی آپ دنیا میں چلے جائیے, اور دنیا میں جانے کے بعد آپ کے لیے سب کچھ تسخیر ہو گیا. اب میں یہاں سے ایک اور, جسے کہتے ہیں وہ, تھوڑا سا ٹاپک میں پھر ایک اور چینج ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں, جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں میں بہت زیادہ اسٹرکچرز میں نہیں بیٹھوں گا, اور اس کو تھوڑا سا ایک اور طریقے سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو جاب یہاں پر ہے وہ کیا ہے, جو ہمارا کام یہاں پر ہے وہ کیا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل محمد. اب ہوا یہ کہ ہم دنیا میں ہیں, پھر برزخ میں ہیں, پھر آخرت میں ہیں. یہ ہو گئی دنیا جسم مادی, وہ ہو گیا جسم مثالی, وہ ہو گیا جسم نورانی اور تجرد. اس طرف ہماری پرواز ہے, کچھ لوگ پیچھے کچھ لوگ آگے, اور کچھ لوگ جاہل کچھ لوگ عالم. اور عرض ہوا کہ ان سب کا تعلق عمل سے ہے, اور عمل جب کرنے آئے تو پتہ چلا کہ بھائی صبر اور توکل ہوگا, جس کا زیادہ تر انحصار آپ کے ذہن کے اوپر ہے کہ آپ نے کیسے دیکھا, آپ نے کیسے سمجھا. اب یہاں پر ایک اور چیپٹر بھی ہے, وہ یہ کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں, میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں, ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے لیے خلق ہوا ہے, یہ ہمارے لیے خلق ہوا ہے. سخر لکم ما فی السماوات والارض, تمہارے لیے تسخیر ہوا جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے. یہ کہ یہ میرے لیے تسخیر ہوا, یہ کہاں میرے لیے تسخیر ہوا؟ میں صورت پلٹا سکتا ہوں, لکم میں تو عمومیت ہے نا, تمہارے لیے تسخیر ہوا تو سب کے لیے ہو گیا انسانوں کے لیے, تو میں کہاں صورت پلٹا سکتا ہوں؟ میں چاند پلٹا سکتا ہوں؟ نہیں پلٹا سکتا. دن کو رات کر سکتا ہوں, رات کو دن کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. تو تسخیر کہاں ہوا بھائی؟ یہ گلاس شاید میرے لیے تسخیر ہوا ہوا ہے چونکہ مثلا میں اس کو اٹھا سکتا ہوں, نہ میں ستارے سیارے چھیڑ سکتا ہوں, نہ میں دن و رات کا نظام بدل سکتا ہوں. یہ تو اپنے سانس اور اپنے خون کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو کسی اور طریقے سے چلا دوں, تو تسخیر کہاں ہوا؟ تو کہتے ہیں یہاں پہ تسخیر یہ نہیں ہے کہ حکم کس کا چلے گا, تسخیر یہ ہے کہ تم اسے استعمال کرو اور انسان بنو, یہ تمہارے لیے استعمال کرو. کیسے استعمال کروں؟ شب و روز میرے تسخیر میں ہے. ہاں تمہاری تسخیر میں ہے. میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ نہیں تبدیل کر سکتے. تو کیا کروں؟ اب خدا کہتے ہیں ہاں, شب کو میں نے تمہارے لیے خلق کیا ہے کسی کام کے لیے, اس کے ساتھ وہ کرو جو میں چاہتا ہوں کہ تم کرو, دن کے ساتھ وہ کرو جو میں چاہتا ہوں کہ تم کرو. اگر یہ کرو گے یہ تمہارے ارادے پر چلیں گے, یہ تمہارے لیے تسخیر ہوگی. اور اگر تم نے خرابی کی, ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, تم محروم رہو. اچھا اب یہاں پر ایک عجیب نقطہ بھی ہے کہ جو انسان تسخیر کرے گا, یعنی انسانوں کی تسخیر ہو گیا, جو فائدہ اٹھائے گا وہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ اب ایک سادہ سی بات ہے, احسان محترم, پودے ہم بھی کھاتے ہیں. آپ پودے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں. سبزی جو کھاتے ہیں وہ پودے ہی ہیں نا, جو پھل کھاتے ہیں وہ بھی پودے ہی ہیں نا. گوشت آپ بھی کھاتے ہیں, بلکہ ہم لوگ تو کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں, مرغی کا گوشت, بکرے کا گوشت, گائے کا گوشت کھاتے ہیں. پودے ہم بھی کھاتے ہیں, گوشت ہم بھی کھاتے ہیں, جانور نہیں کھاتے کیا؟ جانور بھی کھاتے ہیں. اس کے لیے تسخیر نہیں ہوا, میرے لیے تسخیر ہوا ہے. وہ بھی تو پودے کھاتا ہے, میں بھی پودے کھاتا ہوں. وہ بھی گوشت کھاتا ہے, میں بھی گوشت کھاتا ہوں. اس کے لیے تسخیر نہیں ہوا, میرے لیے تسخیر ہوا. اب یہاں پہ خدا جواب کیا دے گا؟ جواب یہ دے گا, اگر پودے اور گوشت کھا کر تم نے وہی کیا جو جانور کرتے ہیں تو پھر تمہارے لیے تسخیر نہیں ہوا. انسان بنو, انسان بنو. پودے کھاؤ, گوشت بھی کھاؤ, درندے مت بنو, مکار مت بنو. کیونکہ اگر تم درندگی پہ گئے تو اس کے لیے تو میں نے جانور خلق کیے ہوئے ہیں. تم مکاری پہ گئے, اس کے لیے تو جانور میں نے خلق کیے تھے. یہ تم کن اوصاف کو اپنے اندر لے کر آ رہے ہو؟ میری تسخیر کی ہوئی چیزوں سے تم وہ کرنا چاہتے ہو جس کے لیے میں نے جانور خلق کیے ہیں. چودراہٹ جمانے کے لیے باتیں کرو تو یہ سارے جانور ایک دوسرے کے اوپر چودراہٹ جماتے پھر رہے ہیں, اس کے لیے تمہیں خلق کیا. تو بھائی میں نے تو صرف پودے اور گوشت کی مثال آپ کی خدمت میں رکھی, سورج سے کیا جانور فائدہ نہیں اٹھاتے؟ جانور فائدہ اٹھاتے. آکسیجن سے صرف میں فائدہ اٹھا رہا ہوں کیا؟ یہ جو اربوں مخلوقات خدا نے متعلق کی ہیں, آکسیجن پہ نہیں پل رہی کیا؟ یہ سب آکسیجن پہ پل رہی ہیں. تو اگر میں ہوا, فضا, چاند, سورج, زمین, گوشت, پودوں, ان سب سے وہی فائدہ اٹھاؤں جو جانور اٹھا رہے ہیں, تو میری قیمت کتنی ہے؟ وہی قیمت ہے جو اس جانور کی ہے, وہی قیمت ہے جو اس جانور کی ہے. تو جیسے ہی خدا نے متعال مجھ سے کہتا ہے نا میں نے تمہارے لیے تسخیر کیا, تو ہمیں ذمہ داری کا ایک احساس آنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے کیوں تسخیر کیا. جس کیلیبر پہ ہم جا کے دیکھ رہے ہیں اس کیلیبر پہ تو شیر کے لیے بھی تسخیر ہوا ہے, اس سطح پہ تو پھر لومڑی کے لیے بھی تسخیر ہوا ہے. ہمارے لیے کیا تسخیر ہوا ہے؟ خدا نے متعال کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے تسخیر کیا تاکہ تم لوگ ان تمام مراحل سے آگے گزر جاؤ. آگے کیسے گزرو گے؟ اپنے اندر کوالٹیز لاؤ. کون سی کوالٹیز؟ صبر و توکل. ان کوالٹیز کو لے کر آؤ, ان کوالٹیز کے نتیجے میں تمہیں مزید علم حاصل ہوگا. اور وہ خدا نے متعال فرماتا ہے یہ مثالیں ہم نے دی انہیں لوگوں کے لیے, ان لوگوں کو یہ علم نصیب ہوگا اور اس علم کے ذریعے سے وہ اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہوگا؟ ابھی تک ہم اسی میں ہیں, گرچہ ہم نے اسٹرکچر تو نہیں رکھا ہے لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بالکل ہی آؤٹ ہو جائیں. تو ہم اسی پیٹرن میں رہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے وجود کی حقیقت کہاں پر ہے, کرنا کیا ہے ہمیں تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں اپنی موت کے بعد اور انشاءاللہ موت سے پہلے بھی. اور خود موت کیا ہے کہ خدا عز و جل بعض اوقات معصوم کے کلام کے ذریعے سے حکم دیتا ہے, کہتا ہے کہ موت سے پہلے مر جاؤ. خود موت کیا ہے؟ ابھی تو ہم اس کو سالو کر رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ خود موت کیا ہے جس کو خدا عز و جل فرما رہا ہے اپنے معصوم نمائندے کے ذریعے سے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. موتو قبل ان تموتو, مرو اس سے پہلے کہ موت آئے. تو یہ دو موتیں ہو گئی نا, ایک وہ موت ہے جو خود سے آتی ہے, ایک وہ موت ہے جو انسان لیتا ہے. اور خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس موت سے پہلے جو خود سے آ جاتی ہے تم ایک اختیاری موت اپنے ہاتھ سے لے لو. وہ اختیاری موت کون سی ہے؟ پہلے اس حیات کو دیکھتے ہیں, پھر کبھی موقع ملا تو اس ممات کو اور موت کو بھی دیکھیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد. ہم سب کو معلوم ہے کہ جو بھی چیلنج ہمارے پاس ہے اس میں کوئی نہ کوئی بدبختی پھیلانے کا حصہ شیطان کے پاس ہے, کہیں نہ کہیں بدبختی مچا رہا ہے وہ. اور وہ بدبختی کہاں پہ لا رہا ہے؟ انسانوں کے سروں کے اوپر. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک اسائنمنٹ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے, یہ مرحلہ یہ مرحلہ یہ مرحلہ, یہ وجود کی قسم وہ وجود کی قسم اور پھر ایک اور وجود کی قسم, اور اس میں تم صبر و توکل کرو, تمہارا علم بڑھے گا اور اس علم کے نتیجے میں تمہارے پاس مقامات نصیب ہوں گے. ساری باتیں شیطان کہاں پہ روک رہا ہے؟ اچھا ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے, ایک خاص جگہ کے بعد شیطان نہیں روک پا رہا ہے, ایک خاص جگہ کے بعد شیطان نہیں روک پا رہا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو شیطان کی سلطنت کو قبول کریں اس پر تو شیطان کا دور داؤ چلے گا, لیکن جو شیطان کی سلطنت کو قبول نہ کریں ان پر اس کا داؤ نہیں چلے گا. خدا نے قرآن کریم میں انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کی سلطنت کو قبول کرنے کو تیار ہیں, اور نہج البلاغہ نے تو اس کو اتنا الیبوریٹ کیا کہ سلطنت کیسے قبول کرتے ہیں. تو ایک ایسا خطبہ بھی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے عام آدمی کے سامنے تو ویسے ہی انسان ڈر رہا ہوتا ہے, خود اپنے لیے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. تو مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ شیطان کی سلطنت کو اتنا قبول کر لیتے ہیں کہ ان کے سینوں میں شیطان انڈے اور بچے دے دیتا ہے. نہج البلاغہ کے صریح الفاظ ہیں, مبالغہ و تشریح میں نے کنایہ استعارہ کوئی نہیں استعمال کیا, صریح الفاظ نہج البلاغہ کہ کچھ لوگ شیطان کی پیروی میں اتنے آگے ہیں, ادھر تک شاید پیروی کی جگہ کچھ اور لفظ بھی آپ استعمال کریں, باقی بالکل وہی فرمایا ان کے سینوں میں شیطان انڈے اور بچے دے دیتا ہے, اس کے جنود میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اس کے لشکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں, اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں اور شیطانی وجود میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ انسان ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں ایسے. تو اگر کوئی شیطان کی سلطنت کو قبول کر لے تو پھر تو مارا گیا, پھر تو اس کا کام ختم ہو گیا. یہ شیطان کی سلطنت کیا, شیطان کا لشکر ہو گیا, ختم ہو گیا معاملہ. اچھا کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی سلطنت کو قبول نہیں کرتے. یہ شیطان کی سلطنت کو جو قبول نہیں کرتے یہ کیسے بچتے ہیں؟ اور ظاہر ہے ہمارا پھر جو مسئلہ ہے وہ یہیں پر ہے کہ مثلا ہم نے صبر کرنا ہے, ہم نے توکل کرنا ہے اور شیطان نے گڑبڑ کرنی ہے. چونکہ اگر ہم صبر و توکل کر بیٹھے پھر تو اس کے دائرے سے نکل گئے نا, پھر تو ہم عاملین کے دائرے میں آ گئے, عاملین عاقلین, اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے درجات قرآن کریم کی ہدایت یہ سب. تو وہ ہمیں صبر و توکل نہیں کرنے دے گا, اور صبر و توکل کو نہ کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ دو مرحلے میں داخل ہوگا, دو مرحلے میں داخل ہوگا. ایک کو آپ کہیے علم کے مرحلے میں, ایک کو آپ کہیے عمل کے مرحلے میں. علم کے مرحلے میں شیطان کا داخل ہونا شک و تردید کے ذریعے سے, خدا ہے یا نہیں ہے, قیامت ہے یا نہیں ہے. یہ شک و تردید اگر کسی کی منزل بن گئی, روایت کا لفظ ہے شک و تردید, امام کے قول میں بہت اچھا راستہ ہے، بہت بری منزل ہے. اعلیٰ پائے کے جو اقوال جو ہم جیسوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں، بہت سارے اعلیٰ پائے کے اقوال ہیں جو ہم جیسوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن ان اعلیٰ پائے کے اقوال میں سے جو شاید کسی حد تک ہم جیسوں کو سمجھ میں آ جائیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے، فرمایا شک بہت اچھا راستہ ہے، بہت بری منزل ہے. شک میں باقی مت رہو، شک کا آنا غلط نہیں ہے. وہ شخص جو آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں کافر ہو گیا، فرمایا تم کافر نہیں ہوئے ہو، یعنی میں دین کھو بیٹھا، فرمایا نہیں دین نہیں کھویا، زیادہ زیادہ یہ ہوا ہے کہ کل رات عبادت کر رہے تھے اور شیطان نے تمہارے کان میں ڈالا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، قیامت ہے یا نہیں ہے، تم جواب نہیں دے سکے، یہی ہوا ہے. عرض کیا مولا یہی ہوا، فرمایا شک ہوا ہے، شک کو علم اور یقین سے دور کرو، باقی رہو گے تو شیطان کے راستے میں ہو، لیکن تم شک کو استعمال کرو. اور وہ جو اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں، ہر چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کر لو. شیطان شک دے رہا ہے نا، اپرچونٹی بنا لو، اس شک سے گزر کے یقین پہ پہنچ جاؤ. تو پھر اس کو شک دینے سے پہلے بھی سوچنا پڑے گا کہ اس کو شک میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے. ہمیشہ انسان، قرآن کریم فرماتا ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جب شیطان کی طرف سے ان کو نزغن ان کو کوئی ضرب لگتی ہے، جانور کو تیز چلانے کے لیے جو چھڑی ماری جاتی ہے اس کو نزغ کہتے ہیں. تو شیطان ہم لوگوں کو اپنے راستے پہ چلانے کے لیے کیا کرتا ہے، پیچھے سے چھڑیاں مارتا ہے کہ ان کو اپنے راستے پہ چلائے. تو فرمایا یہ جو مومنین ہیں، کیا ہوتا ہے، جیسے ان کو نزغ من شیطان ملتا ہے، شیطان کی طرف سے ایک چھڑی پڑتی ہے، تذکرو، یہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جیسے ہی یہ کام کرتے ہیں خدا ان کو بصیرت دے دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں تھریٹ کو اپرچونٹی میں تبدیل کر لیا. شیطان آیا تھا بہکانے کے لیے، اس نے ایک کوڑا مارا، ایک چھڑی ماری کہ اس کو اپنے راستے پہ لے کے چلے، جانور کی طرح ہمیں اپنی سواری بناتا ہے. انسانوں کو پہلے مرحلے میں اپنی سواری بناتا ہے، دوسرے مرحلے میں اپنی زاد و ولد کا محل بنا لیتا ہے، اپنے بچے ہمارے سینے میں دیتا ہے. پہلے مرحلے میں ہم پہ سواری کرتا ہے، چھڑیاں مارتا ہے، کوڑے مارتا ہے تاکہ ہم اس کے راستے پہ چلیں. جب ایک دفعہ ہم اس کی اچھی سواری بن جاتے ہیں تو ہمیں اپنی منزل بنا لیتا ہے، اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم کہیں اور، ہماری انسانیت کہیں اور. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے خدا کو بلایا، خدا نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا، اپنا آپ بھلا دیتے ہیں. اس آئے کریمہ کو ابھی ہم ملائیں گے ایک اور آئے کریمہ سے، بہت خوبصورت ایک نتیجہ نکل سکتا ہے ہمارے پاس، ذہن سے نہ نکل جائے. جب بھی تھریٹ آئے اپرچونٹی میں تبدیل کر لو. نزغ آیا شیطان کی طرف سے، تذکرو، اللہ کو یاد کرو، قیامت کو یاد کرو، اپنے وجود کو یاد کرو، وجود کی حقیقت کو یاد کرو. خود بخود اگر یہ کام کر لیا تو اللہ کی طرف سے بصیرت ملے گی. نہ صرف بصیرت ملے گی، بصیرت کے ساتھ ساتھ دروازے کھل جائیں گے. کتنی خوبصورت وہ آئے کریمہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اول ماہ کی نماز کے بعد جو دعا ہے اس میں چند آیات کریمہ آئی ہوئی ہیں. اول ماہ کی نماز جو جیسے میرے خیال میں کل کے جیسے دن پڑھی جانی چاہیے تھی، اس کے بعد کچھ دعائیں آئی ہوئی ہیں جو چند آیات ہیں. اور ان آیات میں ایک آئے کریمہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی پلانے کے بعد فرمائی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا میں اس کا فقیر ہوں جو بھلائی تیری طرف سے نازل ہونی ہے. یہ بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، میں واپس آتا ہوں ابھی. یہ انبیاء کا ایک توازو ہے، ربی میں فقیر ہوں کس چیز کے لیے، جو تیری طرف سے نازل ہونی ہے. ہم لوگ جو اس ادب کو نہیں جانتے، ہم جب کسی بڑے سے بات کرنے لگتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں آپ نے درس میں اتنا چیزیں تو بتائی ہی نہیں. انبیاء کبھی خدا سے کہتے ہیں خدایا تو نے بھلائی کیوں نہیں نازل کی، کہنا تو ان کو یہی تھا لیکن کہا کس ادب سے. ربی انی لما انزلت الیا من خیر فقیر، خدایا جو بھلائی تیری طرف سے نازل ہونی ہے میں اس کا فقیر محتاج ہوں، نازل فرما. نہیں کہا نازل بھی فرما، کہا میں محتاج ہوں. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب کہ خدایا تو ہنساتا ہے، تیری طرف سے سب کچھ ہے، تو نے زندہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے. تو بھائی یہ کیوں نہیں کہا جب تو نے مریض کیا؟ کہا نہیں، مریض تو میرا ہے، مریض میں ہوں. اور یہ مفہوم ہے سبحان اللہ کا، اللہ کی زبان یہاں پر ہے، مریضی خدا کی طرف سے نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور خشکی، تری اور خشکی میں جو فساد ظاہر ہوا ہے وہ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے. خدا مریض نہیں کر رہا ہے، تم نے اپنے آپ کو ایسا کیا کہ تم مریض ہو. انبیاء اس ادب کو جانتے ہیں، نہیں کہا خدا جب تو مریض کرتا ہے تو شفا دیتا ہے، فرمایا مریض میں ہوتا ہوں، شفا تو دیتا ہے. ربی انی لما انزلت الیا من خیر الفقیر، صبر و توکل، شیطان رکاوٹ، شیطان نظم بھیجتا ہے، نظم کو اچھے اسٹریٹجسٹ تھریٹ کو اپرچونٹی میں تبدیل کرتے ہیں، وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کو یاد کرنے پہ بصارت ملتی ہے، بصیرت ملتی ہے، اس بصیرت سے ان کا راستہ اور آسان ہو جاتا ہے. اب یہ بات تھی کہ شیطان کرتا کیا ہے، نظم جو یہ کوڑا مارتا ہے یہ کرتا کیا ہے. شیطان کا نظم دو سطح پر آ سکتا ہے، ایک علم کے سطح پر، علم کے سطح پہ شیطان کا نزغ ہے تردد اور شک کے ذریعے سے. اور عرض ہوا کہ شک اچھا راستہ ہے، بری منزل ہے، فوراً گزرو یہاں سے، شک آنا اچھا ہے، تھریٹ ہوا ہے، اپرچونٹی میں تبدیل کرو اس کو، علم میں تبدیل کرو. اس خاطر خدا تعالیٰ نے فرمایا کتاب عالم علم، چونکہ شک کا مقابلہ اس سے ہو سکتا ہے، جیسے ہی شک آئے اس کو علم میں تبدیل کرو. دوسرا جو شیطان کا اس سے بھی زیادہ مہلک حربہ ہے، جو حتیٰ صاحبان علم کے اوپر آتا ہے، وہ ہے شہوتوں کا حملہ، جاہ طلبی، مال طلبی، خود غرضی، خود خواہی. یہ حملہ اس شک سے بھی زیادہ بڑا ہے. شک کا علاج علم ہو سکتا ہے، شہوتوں کا علاج علم نہیں. عالم کو بھی ہوتی، جاہل کو بھی ہوتی، بلکہ اگر جاننے والا شہوت طلب ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے پھر. یہ جتنے دنیا میں بڑے بڑے کرپشنز ہوئے ہیں یہ جاہلوں نے کیے. جو ریکارڈڈ ہسٹری میں فائنینشیل کرپشنز دنیا کے ہیں، نہ جاہلوں نے کیے نہ غریبوں نے کیے ہیں، یہ پڑھے لکھے ایکسپرٹس دولت مندوں نے کیے ہیں. یہ جہل و فقر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یہاں پر البتہ ایک سینس میں جہل بھی ہے، ایک سینس میں فقر بھی ہے، لیکن جس سینس میں ہم لوگ جاہل اور فقیر کہتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں. شہوتوں کا مقابلہ علم سے نہیں ہے، ظاہری علم سے. شہوتوں کا مقابلہ صرف ایک راستے سے ہے، جس کو مولا نے ارشاد فرمایا، فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. شہوتوں سے مقابلے کا راستہ معذرت کے ساتھ، میں شاید تھوڑا سا سلو بھی پڑھ رہا ہوں، میرا دماغ ادھر ادھر ہو رہا ہے. اس سے اس کا مقابلہ صرف ایک ہی ہے، کسی طرح اللہ کے قلعے میں داخل ہو جاؤ. اگر کوئی اس قلعے میں آ گیا وہ بچ جائے گا، بے شرطہا و شروطہا. اور مولانا نے فرمایا کہ میں خود اس کی شرط ہوں. یہ جو توحید، نبوت اور امامت ہے، یہ خدا کا قلعہ ہے، اگر کوئی اس قلعے کو سمجھے. اور ظاہر ہے کہ اس قلعے میں وہ داخل ہوگا جو تسلیم ہوگا. شہوتوں کا علاج تسلیم ہونے سے ہے، خدا کی بندگی پہ، ادروائز کوئی علاج نہیں ہے. کوئی انسان اس سے نہیں بچ پائے گا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. تو ہمیں پورا پیٹرن سمجھ میں آتا ہے کسی حد تک. اب وہ یہ ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے, پھر برزخ ہے, پھر آخرت ہے, اور اس دنیا کے اندر خدا متعال کی ہدایت ہے. وہ ہدایت ایک عمومی ہے, ایک خصوصی ہے. خصوصی ہدایت عاملین کے لیے ہے. وہ عاملین صبر و توکل کے ذریعے سے مقام عمل پہ فائز ہوتے ہیں اور ہدایت کو حاصل کرتے ہیں. صبر و توکل کے لیے انہیں شیطان سے لڑنا پڑتا ہے, اور شیطان کا جو حملہ ہے وہ شک اور تردد مقام علم میں, اور شہوتیں مقام عمل میں. اور ان دونوں سے لڑنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ عبودیت کا راستہ ہے, تسلیم کا راستہ. تو اگر عبودیت اور تسلیم کے راستے کے اوپر چلے کہ وہ یہ کہ میں نہیں ہوں, اب ہم اس کے اندر بھی آگے بڑھا سکتے ہیں کہ عبودیت اور تسلیم کا راستہ کس کو نصیب ہوتا ہے, کیسے نصیب ہوتا ہے, لیکن اب اس کی بہت زیادہ باریکی میں جائے بغیر صرف اشارہ کرتے ہوئے اختتام پذیر کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسی چیپٹر کے اندر رہتے ہوئے یہ روایت کہیں میں بھول نہ جاؤں, من فقد تقوی فقد علما, جو تقوی کھو بیٹھے وہ علم سے محروم ہوگا. جو تقوی کھو بیٹھے وہ علم سے محروم ہوگا. امام نے رابطہ, وہی رابطہ کہ جو ابھی سورہ عنکبوت میں عرض کیا آپ کی خدمت میں, کہ تعقل کا تعلق عمل سے ہے, اور ان سب کو ہم لا کر دیکھیں گے تو ہم بندگی کے اوپر آئیں گے. بندگی سے شروع ہوگا. اب یہ ہے کہ صرف اشارتاً یہ بندگی کیسے نصیب ہوگی. بندگی نصیب ہو سکتی ہے جب ہمیں حقائق کم سے کم اپنی سطح میں سمجھ میں آ جائیں. حقائق کیا سمجھ میں آ جائیں؟ یہی کہ میں کون, اے خدا, خدا کی قدرت کتنی ہے. اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو رٹی ہوئی ہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, سوائے میری تنخواہ کے جو میرے باس کے ہاتھ میں, سوائے میرے گھر کے جس کو لینے کے لیے مجھے کوئی دو چار چیزیں حرکتیں کرنی پڑیں گی. اور بھیا ابھی تو کہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو یہ جو باقی چیزیں تھیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ شیطان نے ڈالی. یہی چیزیں ہم جو سادہ سادہ باتیں تھیں, اگر ہم سمجھ جائیں کہ بھائی خدا ہے یہاں پر, سب کچھ اسی کا ہی ہے. دو تین درجات ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں سب کچھ خدا کی حاکمیت میں ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. حاکمیت تو ہے ہی ہے, ہے ہی خدا کا. سب کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی. تیسرے مرحلے میں ہم کہتے ہیں یہاں خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, اصلا جو ہے وہ خدا ہے, بس ختم ہو گیا, باقی کچھ ہے ہی نہیں, باقی سب صرف تخیل ہے. ہم لوگ جب خدا کو نہیں سمجھتے, بس اگر کوئی خدا کو نہیں پہچان پا رہا تو اس کا مطلب کسی اور کو بھی کچھ سمجھ رہا ہے. یہ حقیقت ہے یا تخیل ہے؟ اگر یہ گلاس یہاں پر ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ گلاس ہے تو یہ تو حقیقت ہو گئی, لیکن اگر یہ گلاس یہاں پر ہے اور میں نہیں سمجھ پا رہا کہ گلاس یہاں پر ہے, اب یہ حقیقت ہے یا تخیل ہے؟ بھائی یہ خیال ہے. تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے. یا مثال کے طور پر اور آسان کرتے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں یہاں پھول رکھا ہے. فرض کریں میں سمجھ رہا ہوں یہاں پھول رکھا ہے. یہ کہ میں سمجھ رہا ہوں یہاں پہ پھول رکھا ہے, یہ حقیقت ہے یا تخیل ہے؟ یہ تخیل ہے. جب بھی میں سمجھتا ہوں خدا کے سوا کچھ ہے تو وہ حقیقت ہوتا ہے, تخیل ہوتا ہے, تخیل ہوتا ہے, تراب ہوتا ہے. یا سبح الظمآن ماء, جس کو پیاسا پانی سمجھ رہا ہوتا ہے جبکہ وہاں کچھ نہیں ہوتا, پیاس پیاسا ہی رہے گا, پیاسا. تو عزیزان محترم, یہ سارا پیٹرن ان سادہ باتوں سے شروع ہوگا. وہ جی کہ کوئی خدا کو تسلیم کر لے, خدا متعال کو سمجھ لے. یہ جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, تسلیم یہیں پہ ہم نے ہونا ہے. ایک ہم لوگوں کے ذہن میں ایسا رہتا ہے جیسے مثال کے طور پہ میں ساری زندگی میں ایک دفعہ مثال کے طور پہ حج واجب ہوا ہے میرے اوپر, تو جب میں حج کرنے جاؤں گا نا تو تسلیم ہو جاؤں گا. بھائی وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہاں جا کر بھی تسلیم نہیں ہوں گا تو بہت ہی بڑی گڑبڑ ہو جائے گی, لیکن تسلیم یہاں ہونا ہے. حج کے دوران تو ہونا ہی ہونا ہے, وہ تو 40 دن ہوتے ہیں, 30 دن ہوتے ہیں. تسلیم کہاں ہونا ہے؟ جب احرام باندھا, کوئی ہے احمق جو اس وقت بھی تسلیم نہیں ہوں گے یقیناً، لیکن پرسنٹیج بہت کم ہوگا. احمق ہم جیسے ہیں کہ جو احرام نہ باندھ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تسلیم نہیں ہونا ہے. نہیں، تسلیم یہاں ہونا ہے. یہ جو ہم اور آپ نمازوں میں کہہ رہے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں، یہ نماز کے دوران کا ذکر ہے، زندگی کا ذکر ہے. یہ نماز کے دوران کا ذکر تو ہے ہی ہے، اصل میں زندگی کا ذکر تھا. یہ جو آپ نے اور میں نے ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نماز کے دوران ہے، نماز کے باہر ہے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نماز کے دوران سمجھ رہے ہیں یہ سب کچھ. اچھا، بدقسمتی سے اس میں بھی نہیں سمجھ پاتے پھر، جب باہر نہیں سمجھتے تو اندر کہاں سمجھیں گے. لہٰذا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے وقت بھی خدا نہیں سوچ پاتے. کیوں؟ چونکہ دو نمازوں کے درمیان خدا نہیں سوچا تھا. جب ماں نہیں سوچا تو یہاں کہاں سوچو گے. آخری جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اے خدا نے ہمیں جسم دیا ہے اپنی مرضی سے، اے خدا نے ہمیں جسم دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے بناؤ. ہم اس جسم کو خوبصورت کرنے پہ مر رہے ہیں جو اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اور اسے خوبصورت نہیں کر رہے جو اس نے ہماری مرضی پہ چھوڑا ہے. کیا حماقت ہے! کالے کو گورا ہونا ہے، چھوٹے قد کو لمبا قد ہونا ہے، دبلے کو پتلا ہونا ہے، پتلے کو موٹا ہونا ہے. کر لو، یہ بھی کر لو، لیکن یہ وہ نہیں ہے جس پہ محنت کرنے کے لیے دیا ہے. ایک اور وجود دیا ہے محنت کرنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں خلق، جسم. خلق خدا نے دیا ہے اپنی مرضی سے، خلق ہمارے اوپر چھوڑا ہے. خلق کیا ہے؟ سچ بولو گے یا نہیں بولو گے؟ کام آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ مکاری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ہم جسم پہ لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر محنت کیے چلے جا رہے ہیں. میں نے عرض کیا جو بھی ہم، اور وہ جو خدا نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ تم کو دیا چلو بناؤ، وہ اپنی خالقیت ہمیں دے رہا ہے. اب آپ تصور فرمائیں، آخری جملات بھی لمبے ہوتے جا رہے ہیں، کہ وہ برزخ کا جو جسم بننا ہے وہ کس سے بننا ہے؟ برزخ کا جسم جس طرح بھی بننا ہے آپ بنا رہے ہیں اس وقت. آپ برزخ کا جسم، محشر کا جسم، اس جسم اگر میں اس کو کہہ سکوں، محشر والے کو بھی وجود کہہ لیجئے، اس کو آپ ابھی بنا رہے ہیں. تو ایک ہمارے پاس خلق ہے جو خدا کی طرف سے عطا جسمانی وجود کی صورت میں، خلق، اور ایک خلق جو ہم نے بنانا ہے. آپ اپنے خلق کو چیک کرتے رہیں. میں اپنے خلق کو چیک کرتا رہوں کہ بھائی وہ جو میری خلق تشکیل پا رہی ہے وہ کیا ہے. اور انسان کا وجود آخری، تو میں نے کہا تھا، یہ پھر ایک بات ذہن میں آ گئی، میں اسٹرکچر میں بیٹھنے والا ہوں نہیں اس دفعہ، آخری بات عرض کرتا چلو. خدا نے ہمیں وعدے نہیں کیے ہیں، یا میں اس کو کسی اور انداز میں کہہ لوں بہتر ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے وجود کو تبدیل کر دے گا. وجود کو تبدیل کر دے گا کب؟ جب ہم صابر ہوں گے اور شاکر ہوں گے. دو درجے ہیں عزیزان محترم، جو ابھی تک بات سمجھ میں آتی ہے اساتذہ کے اساتید کے سکھائے ہوئے پر، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں شکر کرتا ہوں تاکہ نعمت بڑھے، ایک دفعہ شکر کرتا ہوں کہ میں بڑھوں. خدا نے اس کا وعدہ کیا ہے، وہ چھوٹا وعدہ ہے کہ نعمت بڑھے، اس کا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بڑھا دوں گا. نعمت تو بڑھ ہی دے گی، نعمتیں بڑھتی شکر سے ہیں، اور خدا ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہمیں بڑھا دے گا. اگر آپ تصور فرمائیں، اگر میں حدیث شریف نکال سکا آپ کی خدمت میں، من اوتی شکر اوتی زیادہ، جس کو شکر خدا نے عطا کیا اس کو خدا نے زیادہ خود بخود دے دیا. شکر کے نتیجے میں نعمت میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن خدا کا وعدہ اس پہ محدود نہیں ہے. تعزنا ربکم، تمہارے رب نے کھلا اعلان کیا ہے، ایک دفعہ خدا نے مطالبہ فرماتا ہے میں نے وعدہ کیا، ایک دفعہ کہتا ہے تعزنا، میں نے اعلان کیا ہے، اعلان عمومی گویا، وہ کیا؟ ان شکر تم، اگر تم نے شکر کیا، آپ نے سب یہ آئے کریمہ 10 دفعہ سنی ہے، 25 دفعہ سنی ہو، ان شکر تم، اگر تم نے شکر کیا میں کیا کروں گا، نعمت بڑھاؤں گا یا تمہیں بڑھاؤں گا؟ تمہیں بڑھاؤں گا، نعمت تو بڑھے گی بڑھے گی، نعمت تو بڑھے گی بڑھے گی، تمہیں بڑھا دوں گا۔ عزیزان محترم، ہم نعمتوں کو بڑھانے کے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کروں گا، کہ مثال کے طور پر ابھی چھوٹے گھر میں ہوں پھر میرا گھر بڑا ہو جائے گا۔ خدا ہمیں نعمتوں کو بڑھانے کے لیے دعوت نہیں دے رہا ہے، یہ اعلان عمومی نعمتوں کی افزائش کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو نعمتوں کا بڑھنا ہے، یہ بعض اوقات الٹا اثر لے آتا ہے۔ بہت نفیس ایک مقابلہ ہے، تقابل ہے، وہ ہے کوثر میں اور کثرت میں۔ جب ہم شکر کرتے ہیں تو ہمیں کوثر چاہیے ہوتا ہے یا کثرت چاہیے ہوتا ہے؟ اصل میں کوثر لینا تھا، اور ہم کس کے پیچھے چلے جاتے ہیں؟ کثرت کے پیچھے۔ خدا نے کثرت پہ دعوت نہیں دی ہے، خدا نے کوثر پہ دعوت دی۔ انا آتینا کل کوثر، کوثر دیا۔ کثرت انسانوں کے لیے رکھا، چھوٹے انسانوں کے لیے رکھا ہے، برگزیدہ برجستہ لوگوں کے لیے خدا نے کوثر رکھی ہے۔ کوثر پہ آؤ، نہ کہ کثرت۔ ہم بیوقوفی میں سورہ حمد کو، درود کو، عبادات کو کثرت میں لے رہے ہیں۔ اچھا، ہم سب کو معلوم ہے نہ اس کے کثرت کا اعتبار ہے نہ قلت کا نقصان ہے۔ اگر دنیا کم ہوئی تو گھاٹا ہے، مطمئن نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ دید ہماری وہی مانتی ہے، فاتحہ کے پیچھے بھی دید مانتی ہے، مجلس کے پیچھے بھی دید مانتی ہے۔ مجلس کیوں رکھی ہے؟ گھر میں برکت آئے گی۔ کیا برکت ہوتی ہے؟ دیکھیں تنخواہ بڑھ گئی، پھر کثرت۔ دیکھیں کوئی بیماری نہیں آئی، پھر کثرت۔ کوئی مشکل نہیں آئی، پھر کثرت۔ ہر چیز کے پیچھے کثرت۔ کون کوثر کے پیچھے ہے؟ یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے، یہ جو ہم لوگوں کا ذہن کا محدود ہونا ہے۔ میں ہم اسی لیے کروں، میں شامل ہوں دائرہ اس کے اندر، میں اس مصیبت میں ہم لوگ گرفتار ہوئے ہوئے ہیں۔ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم گرفتار ہوئے ہوئے ہیں، جو بے دین ہیں ان کا تو کچھ چھوڑ ہی دیجئے۔ پھر ہم جو دیندار ہیں، ہم اپنے پرسپشن کو حل نہیں کر سکے کہ بھائی تم کو کثرت کی دعوت نہیں ملی ہے، نہ تمہیں نعمتوں کے افزائش کے اوپر، نعمتوں کے بڑھنے کے اوپر خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ بس آخری جملات جو ہوئے وہ یہ ہوئے کہ بھائی نعمتوں کے بڑھنے پر شکر اچھا ہے، لیکن کبھی صابر بھی بنو۔ نعمتوں کو بڑھانے کے لیے صرف شکر کرتے رہتے ہو، کبھی نعمتوں کے جانے پہ بھی تو شکر کرو، نعمتوں کے جانے پہ بھی تو شکر کرو۔ مولا نے مدینے واپس آ کر کہا، خدایا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں امتحان میں سر قرور کیا۔ امتحان پہ شکر کیا ہے، امتحان پہ شکر کیا۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ دین کی معلومات، دین کا علم سیکھنے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، جتنا کچھ بھی ہم سب انسانوں کو ملے گا ان کے وجود کی برکت سے ملے گا۔ چونکہ خدا عز و جل کا رزق صرف مادی نہیں ہے، خدا کا اصلی رزق غیر مادی ہے۔ بے یمن ہی رزق البرا، ان کے وجود سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ یہ جو کچھ آپ نے سنا، جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ انجام دیں گے، اگر ہم سمجھ سکیں کہ سب کا سب ان کے وجود بابرکت سے نصیب ہوا، خداوند تعالی نے واسطے فیض قرار دیا، خدایا ان کے وجود مبارک کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمیں ان کے تابع دار، ان کے فرما بردار بننے کی سعادت نصیب فرما، اس غیبت کے کٹھن وقت میں ان کی یاد، ان کی ذکر اور ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، ان کے ظہور کے موقع پر ان کے آوان و انصار میں شامل فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت حاصل کرنے والوں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، درود بجاہ محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ ما صلی علی محمد و آل محمد۔ سوالات کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گفتگو کرنے کے دوران کچھ الفاظ کو اپنی فکر کے تحت استعمال کر گزرتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی تشریح اس انداز میں نہیں کی ہوتی جس کو ہم سمجھ رہے تھے۔ وہ لفظ دوسرا کوئی سنے تو اسے کسی اور مفہوم میں لے لیتا ہے۔ سوال سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تشریح کرنے کا اور غلط فہمی دور کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب جیسے اس سوال میں ایسے ہی ہوا، یہ جو ہم نے شیطان کا نزغ تعبیر کیا، یہ نزغ عربی عبارت قرآن کریم میں آئی ہوئی ہے، نصب نہیں ہے، نزغ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ شیطان کے نزغ میں شہوت کے استعمال کے علاوہ شماتت، تشدد، خوف، لالچ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اب دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو شہوات کا لفظ استعمال کیا اس کی تشریح ایک معنی میں ہو گئی۔ شہوات مجموعی طور پر ان سب کا حصہ ہے، یا شہوات کا لفظ ان سب کو شامل کرتا ہے۔ چونکہ اگر آپ کے ذہن میں ہے، جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب علم اخلاق کے اندر بیان کرتے ہیں تو چار طاقتوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں عروج السعادہ کتاب بہترین کتاب، ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، شروع کی 100 صفحات بھی اگر مطالعہ فرمائیں تو اس کے اندر تشریح ہوئی بھی ہے کہ انسان کے اندر ایک قوۂ عقلیہ ہے، قوۂ غضبیہ وہمیہ، اور قوۂ غضبیہ وہمیہ نہیں، ایک اور ہے، میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، چار قوتیں، ان چاروں میں یہ سب شامل ہوگا۔ یعنی جب ہم شہوات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اچھا، قوۂ غضبیہ کا مطلب صرف غصہ نہیں ہے، قوۂ وہمیہ کا مطلب وہم کرنا نہیں ہے، یہ سب اصطلاح جس کے اپنے مطلب ہیں، وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو شہوتوں کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک مجموعی ٹرم ہے جس کے اندر یہ سب شامل آتے ہیں۔ یعنی مثلا کیا کیا شامل آئے گا؟ خوف بھی شامل ہوگا، وہ بھی ایک قسم کی شہوت، جاہ طلبی بھی آئے گی، پیسے کی محبت بھی آئے گی، مادہ پرستی بھی آئے گی، اور دوسری قسم کی جنسی اور جسمانی لذات، وہ سب بھی اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو جب ٹرمنالوجی کا استعمال جو ہے وہ ہمیں اس کے اپنے سینس میں کرنا ہوگا کہ وہ مجموعی طور پر یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ صحیح کہہ رہے تھے، قوۂ شہویہ غضبیہ وہمیہ، صحیح۔ اور اس جگہ پر جب شہویہ کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے اندر تمام جسمانی اور مادی لذات جو ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ پھر جب قوۂ غضبیہ کا استعمال کیا گیا ہے تو غضب کے اندر وہ طاقتیں شامل ہیں جو انسان کسی خطرے کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا منفی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور قوۂ وہمیہ کے اندر وہ صلاحیت شامل ہے جس سے انسان مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن منفی ہوتا ہے تو پھر وہ مکاری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان سب کو ہم ایک ٹائٹل کے اندر رکھ کر کہتے ہیں شہوات، چاہے قوۂ شہویہ ہو، چاہے وہ قوۂ غضبیہ ہو، چاہے وہ قوۂ وہمیہ ہو، ان سب کو ایک ٹائٹل کے اندر لے آتے ہیں تو کہتے ہیں شہوات۔ مثال کے طور پر بار اگر کوئی مومن ایک گناہ بار بار کرے تو وہ کیا کرے کہ ایسی توبہ ہو جائے جس کے بعد گناہ دوبارہ نہ ہو؟ اچھا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے۔ उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। एक स्टडी मादी सतह के ऊपर अंजाम पाती है और वो भी बाद अवकात बहुत मदद मिलती हैं। स्टडीज़ जो मादी सतह पर अंजाम पाती हैं वो ये है कि अगर किसी इंसान के अंदर एडिक्शन होता है, एडिक्शन यानी किसी आदत में मुब्तला हो जाना, जैसे स्मोकिंग की एडिक्शन है या मिसाल के तौर पर ज़्यादा सोने का एडिक्शन है या उल्टी सीधी जो भी एडिक्शन होती हैं, ये जो एडिक्शन होती हैं इनको जब वो अमल में लेके आता है तो क्या जिस्मानी तौर पर भी कुछ तब्दील होता है? तो वो कहते हैं हाँ तब्दील होता है, जिस्मानी तौर पर भी तब्दील होता है, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो उसके अंदर बढ़ते हैं। अच्छा, अगर वो उस एडिक्शन का मुकाबला करता है तो क्या होता है? तो उन हार्मोन्स को वो कंट्रोल कर सकता है। एक डॉक्यूमेंट्री काफ़ी सालों पहले बनी थी, अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, नाम उसका ज़रा सा टेढ़ा था लेकिन डॉक्यूमेंट्री अच्छी थी, डाउन द रैबिट होल, बाकी लेने का नहीं है नाम, डाउन द रैबिट होल। अगर आप इसको जाके देखें तो इसके अंदर अच्छा डिस्कशन है। आप चाहे उसको जो क्वांटम थ्योरी उसने दी उसे कबूल करें या ना करें, लेकिन बहरहाल कुछ जगहों के ऊपर बहुत अच्छा इसने काम किया है। तो उसने एडिक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया मेरे ख्याल में, कि इंसान अपने एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करता है। तो उसके अंदर ये था कि अगर इंसान एक चीज़ के अंदर मुब्तला होता है तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ जिस्मानी भी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। गुनाह भी ऐसे ही है, जब गुनाह इंसान कर रहा होता है, बार बार कर रहा होता है, तो उस असर अपने वजूद को तब्दील कर रहा होता है। अभी आपकी खिदमत में अर्ज हुआ कि अगर इंसान को दावत मिली है कि अगर शुक्र करोगे तो तुम्हारे वजूद को बढ़ा दूंगा, तो जब इंसान नाफरमानी करेगा तो क्या होगा? नाफरमानी करेगा तो वजूद को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो गुनाह होता है ये सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने 9 बजे एक गुनाह किया था, अब 9:05 हैं और अब मेरे साथ उसका कोई असर बाकी नहीं है। नहीं, पूरा असर बाकी है। वो सब का सब स्टोर कहां होना है? गुनाह कहां स्टोर होंगे? नामे आमाल कहां है? आया वाकई फरिश्ते कोई लेटर लेकर आएंगे अल्लाह के सामने? योरिफल मुजरिमूना बेसीमा हूं, मुजरिमीन पेशानियों से पहचाने जाएंगे। तो आमाल का रिकॉर्ड कहीं और होगा और पेशानियों से पहचाने कैसे जाएंगे फिर, अगर अमाल का रिकॉर्ड कहीं और होगा? नहीं, हमारा वजूद रिकॉर्ड की जगह है, ये हमारा वजूद है जिसके ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। तो गुनाह कहां रिकॉर्ड हो रहे हैं? इसी वजूद से। ये वजूद तो फिर कैपेसिटी भी इसी से निकलनी थी। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास, हम इस तरह सोच लेते हैं कि एक इंसान के पास बहुत सारा खाना रखा हुआ है एक कबर्ड के अंदर, एक अलमारी के अंदर। मुझे याद आता है पुराने जमाने में किचन्स में, चूंकि पुराने जमाने में फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, तो जाली, लकड़ी और जाली का एक डिब्बा सा बना के रखते थे, उसको पुराने जमाने में नेमत खाना कहते थे। अब तो ख़त्म हो गया, फ्रिज आ गया, उसने जब से वो नेमत खाना ही ख़त्म कर दिया। कितने अच्छे अल्फाज थे, नेमत खाना, कबूल करते थे कि ये खाना अल्लाह की नेमत है। ये बड़े खूबसूरत अल्फाज थे ये। बदकिस्मती से अल्फाज सिर्फ तब्दील नहीं हुए हैं, मेंटालिटी तब्दील हो गई है। अब नेमतें नजर नहीं आ रही, खाना नजर आ रहा है, अल्लाह की नेमत नजर नहीं आ रही, अल्फाज तब्दील हो गए हम लोग। मसलन कहते थे, अल्लाह की मखलूक है, अब देखिए वो लफ्ज ही खत्म हो रहे हैं। वो रेफरेंस जो बार बार खुदा की तरफ था, उसकी जगह किस पे रेफरेंस कर रहे हैं? नेचर, नेचर पे रेफर कर रहे हैं, नेमतें खुदा की तरफ नहीं लेके जा रहे। ये सब गलती मेंटालिटी के अंदर होती चली जा रही है। तो मसलन अगर किसी के पास, ये मैंने पिछली दफा भी शायद आपकी खिदमत में या तो यहां पर अर्ज किया है कहीं और अर्ज किया, वो ये कि ये जो मसलन किसी के घर में वो था जिसके अंदर खाना स्टोर होता था, अब उसके पास एक गंदगी भी है। अच्छा, ये गंदगी कहां स्टोर कर रहा है? वो भी उसी जगह पर, सही है। अच्छा, अब अगली दफा जब खाना खाएगा तो उस गंदगी का असर होगा या नहीं होगा? होगा। आप देख रहे हैं गंदगी स्टोर करने का नुकसान कितना ज्यादा होगा। अब इसको खाना भी असर नहीं करेगा, और ये उन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने गुनाहों पे तोबा नहीं की है और नमाजें पढ़ रहे हैं। क्यों इबादतें असर नहीं करती फिर? नहजु बला, ये जो मौला दुआए कुमैल के अंदर इब्तदाई जुमलात मौला ने इरशाद फरमाए خدایا ان گناہوں کی مغفرت جو تحت کل اسم پردوں کو چاک کر دیتے ہیں، جو دعاؤں کو نہیں پہنچنے دیتے. کیوں یہ گناہ کہاں اسٹور ہوئے ہیں؟ اسی زبان پہ اسٹور ہوئے ہیں جس سے آپ اب دعا مانگوں گا میں، کہاں پہنچے گی یہ دعا؟ تو یہ جو بات ہوئی ابھی کہ بھائی گناہ بار بار کرے کیا کرے کہ جس کے بعد گناہ نہ کرے، تو آپ سب سے پہلے دیکھو جتنے دفعہ گناہ کیے سب اسٹور ہوا ہوا ہے، پہلے اس کی توبہ کرنی پڑے گی. اور توبہ نہ صرف لفظ سے ہوگی بلکہ عمل سے ہوگی، لفظ کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد پھر یہ چانس ہوگا کہ مزید گناہ نہ ہو، ورنہ وہ جب تک اسٹوریج کے اندر موجود ہے وہ ساری ٹینڈنسی گناہ پہ رکھے گا، اندر کو تبدیل کرتا رہے گا، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انسان کا تکامل ہوتا ہے، کیا جانور اور شیطان کا بھی تکامل ہوگا؟ ابھی ہم اپنا تو کر نہیں پائے، جانوروں اور شیطان سے ہم کیا لے دے پائے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چلو فرض کرو ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارا لینا دینا کیا ہے اس سے؟ ہاں ہمارا لینا دینا اتنا ہے آپ جانور پہ ظلم نہ کریں، اس کا تکامل ہوگا یا نہیں ہوگا آپ ظلم نہ کریں، آپ شیطان سے دوستی نہ کریں اس کا تکامل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی پرواہ مت کریں. اچھا ہے کہ انسان کا ذہن آگے جائے، آگے چیزیں اور چیزوں کو بھی سوچے، لیکن پہلا مرحلہ ہمارا ہے، ہمارا مرحلہ ہے. اس میں بہت کمپلیکیشن ہے اس اعتبار سے کہ آیا جانوروں کو جو ہم اب تک سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اوپینین بھی ہے؟ اس کو میں آپ کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں کنونشنل اوپینین. کنونشنل اوپینین یہ ہے کہ جانور تکامل کی دوڑ میں حصہ نہیں ہے. کنونشنل اوپینین یہ ہے کہ جانور شیطان کو تو چھوڑ ہی دیں، اور شیطان اور اس کی نسلوں کو. جو معمولی رائے ہے وہ یہ ہے، معمول کی جو رائے وہ یہ ہے کہ عمومی رائے ہے رائج وہ یہ ہے کہ جانور تکامل کی دوڑ کا حصہ نہیں ہے. چونکہ وہ تکامل کی دوڑ کا حصہ نہیں ہے، ان کے اندر عقل بھی نہیں ہے اور ان کے اندر ارادہ بھی نہیں ہے. ظاہر عقل اور ارادے کے نہ ہوتے ہوئے تکامل میں نہ ہونا بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر عقل اور ارادہ جانور کے لیے ثابت ہو جائے پھر یہ ناممکن ہے کہ وہ تکامل کے دوڑ میں نہ ہو. غیر مروجہ فکر جو بعض لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے ان کے اندر یہ ہے کہ نہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی اس سطح کا تو نہیں ہے جس سطح کا انسان کے اندر ہے، لیکن بہرحال ارادے اور تعقل کی کوئی نہ کوئی سطح ان کے اندر بھی موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ اس بحث کا فی الحال ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو پائے گا. جو بلی آپ کو پیاسی لگی اسے پانی پلا دیجیے گا، چاہے وہ تکامل کرے چاہے وہ تکامل نہ کرے. اور شیطان کوئی آپ کے پاس آئے تو اس سے اس چکر میں دوستی نہیں کیجیے گا کہ میں اس کے تکامل میں اس کا ساتھ دوں گا. جیسے ہمارے یہاں بعض دوست احباب ڈبو پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان سب کو دیندار بنا رہا ہوں، اب باٹم لائن میں کیا ہوتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. خیر اب تو ڈبو کا زمانہ گزر گیا، اب کچھ اور ہو رہا ہے. اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں بڑھا دیں گے، تم بڑھو گے کو مزید سمجھائیں. ہاں اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، یہی مثال جو ہم نے نعمت کھانے والی دی اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں. اب اس کو ہم کیسے ایکسپینڈ کریں گے؟ وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا اسٹوریج سوچیں جہاں پہ پروسیسنگ بھی ہو رہی ہو، جہاں پہ پروسیسنگ بھی ہو رہی ہو، جو اسٹوریج ہو وہی پروسیس بھی کر رہا ہو. تو مثال کے طور پر فرض کریں آپ کا نعمت کھانا تھا، وہاں پہ اگر آپ نے رات کو آدھا کلو دودھ رکھا تو یہ صبح کو تین پاؤ ہوگا کیا؟ اچھا میں نے کلو میں رکھا تھا اور پاؤ میں بڑھا رہا ہوں، تو 500 گرام آپ نے رکھا تو کیا 750 گرام ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا. اب کوئی ایسی جگہ سوچیں جہاں پر اگر آپ نے اچھی چیزیں رکھی ہیں تو وہ بڑھیں گی بھی. اب سوچیے اس کے ساتھ گندی چیزیں بھی رکھ دی ہیں اور دونوں بڑھیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کافی خطرناک ہو گیا. اب یہ سوچیں کہ وہ جگہ جہاں پر بڑھے گی وہاں گندی چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، صرف اچھی چیزیں رکھی ہیں اور وہ بڑھیں گی. یہ جو بڑھیں گی یہ آپ کی پروسیسنگ کی صلاحیت کو بھی بڑھائیں گی. اب آپ تصور کیجئے जब मैं और आप कंप्यूटर्स को लगाते हैं कि वो कोई प्रोसेस करें, तो क्या कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग की एबिलिटी भी बढ़ रही होती है? नहीं, वो वही रहती है, बल्कि थोड़ी बहुत डिप्रिसिएशन भी उसके अंदर होती है टाइम गुजरने के साथ साथ। इंसानी अकल ऐसी नहीं है, इंसानी रूह ऐसी नहीं है। जितना इस्तेमाल करते जाएंगे पॉजिटिवली, ये बढ़ती रहती है। शहीद सदर ने बहुत नफीस एक मिसाल दी थी, बहुत सादा मिसाल थी, फरमाया कि इंसान का तकवा उसका सरमाया है, जितना तकवा बढ़ाओगे सरमाया बढ़ता चला जाएगा। जिसके हाथ में सरमाया ज्यादा होता है ना, वो बड़ा बिजनेस करता है, जिसके हाथ में छोटा सरमाया होता है वो छोटा बिजनेस करता है। ये वो खुदा बढ़ा रहा है कि जैसे जैसे मैं शुक्र करूं और सब्र करूं तो खुदा मुताल हमारे वजूद को बढ़ा देता है। वजूद बढ़ाने का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग बढ़ गई, प्रोसेसिंग बढ़ गई। एक और मिसाल के अंदर आपके पास एक दूरबीन सोचें जिसके लेंस का डायमीटर 1 मीटर है। सोचिए कि किसी भी वजह से अगर ये 1 मीटर सही इस्तेमाल हो तो ये 1.25 मीटर हो जाएगा, ये 1.5 मीटर हो जाएगा, और अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये कम होता चला जाएगा, सुकड़ता चला जाएगा। तो अगर किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा? एक मौके पे आके नाबूद हो जाएगा। और अगर कोई इसको इस्तेमाल करता रहा सही डायरेक्शन में तो क्या होता रहेगा? इसका लेंस फैलता चला जाएगा। ये इंसान का कल्ब है। अगर इंसान अपने इल्म के ऊपर अमल करता चला जाए, उसका कल्ब जो मजीद इल्म लेकर आएगा वो फैलता चला जाएगा, ये खुदा बढ़ाता चला जाएगा। इस बढ़ाने के नतीजे में इल्म भी बढ़ेगा, प्रोसेसिंग की ताकत भी बढ़ेगी, टास्क भी बड़े टास्क लेने का हौसला आएगा उसके अंदर। मैंने अर्ज किया उसके एसेट्स बढ़ जाते हैं, उसका सरमाया रासुल माल बढ़ जाता है। नहजुल बलागा में सल्तनत के बारे में बताइए कि इसका खुतबा नंबर क्या है। खुतबा नंबर मैं बाद में बता सकूंगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप लिस्ट को चेक करें तो उसमें शैतान के रवैये के ऊपर नहजुल बलागा के खुतबात में इब्तदा में ही है। जो मुझे याद है मेरे ख्याल में पहले 50 खुतबों के अंदर अंदर आ जाएगा। अभी नेट पर खैर सर्च कर सकते हैं लेकिन उसका मौका नहीं है। जो मुफ्ती जाफर हुसैन साहब अल्लाह मकामहू ने तर्जुमा और तशरीह किए, उसी के अंदर अगर सिर्फ टाइटल्स को सर्च करें जो फहरिस्त है तो उसके अंदर मिल जाएगा। अच्छा, मैंने दूसरा सवाल उठा लिया था, उसमें भी यही सवाल था कि वो खुतबा कौन सा है। लिखा है एक और सवाल, अगर शैतान खुदा के इस्म की तजल्ली है तो क्या इसका गुमराह करना उसका तकामुल है? दो मुगालते एक साथ हो गए। जब खुदा किसी को सजा देता है तो एक दफा क्या होता है, हमें किसी उसकी मिसाल इस तरह से अर्ज करते हैं, मतलब एक इंसान का जिस्म है, एक दफा इस जिस्म को मारने के लिए मैं इसे एक फायर करता हूं, मसलन खुदा न करे कोई तीर मारूंगा, शमशीर इसके ऊपर जर्ब मारूंगा, कोई जिसम को नुकसान पहुंचाऊंगा। एक दफा ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, एक दफा एक काम करते हैं कि नुकसान कुछ नहीं पहुंचाते, इसे खाना पानी और हवा नहीं देते, फिर क्या होता है? कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, खाना पानी और हवा नहीं दी तो क्या होगा? वैसे ही मर जाएगा। मरने के बाद क्या होगा? सड़ेगा, बहुत बुरी हालत में आ जाएगा। शायद ये मिसाल है हमारे खुदा के राब्ते की। शैतान वो नहीं है जिसको खुदा ने एसिड पिलाया है, शैतान वो है जिसको खुदा ने अपनी रहमत से महरूम कर दिया है। सड़ना तबीयी है, इसलिए हमारे पास दुआओं के अंदर आया रब्बना ला तकिलना इला अनफुसना तरफत आइनिन अबदा, खुदाया एक लहजे के लिए भी हमें हमारे हाल पे ना छोड़, हाल पे ना छोड़, चूंकि तूने हमें हाल पे भी छोड़ दिया ना तो हम डेड बॉडी, हम सड़ेंगे, फिर सड़ेंगे। शैतान को खुदा ने एसिड नहीं पिलाया, अपनी हिदायत से महरूम किया। और हर वो इंसान के जो शैतानत के रास्ते पे चलता है उसको खुदा मनफी चीज नहीं देता। खुदा के पास मनफी कोई चीज है ही नहीं, खुदा के पास सब मुस्बत है। खुदा के अस्माए हुस्ना में कोई मनफी है क्या? فیاضی نہ ہونا کنجوسی ہے، بخل اور کنجوسی خدا کی صفت نہیں ہے، خدا کی صفت ہے فیاضی، وہ نہیں ہوتی تو بخل ہے. جتنی منفیات ہیں وہ اسماء حسنہ کے دوری کا نتیجہ ہے. شیطان کو خدا نے ایسٹ نہیں پلایا ہے، کوئی غلط چیز نہیں کی اس کے ساتھ، اور وہ جو خدا نے اپنی ہدایت اس سے روکی ہے وہ بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے. اگر وہ تکبر نہ دکھاتا تو خدا نے جب ہزاروں سال اس کی عبادت کو قبول کیا تھا تو بعد میں بھی قبول کرتا رہتا. ہزاروں سال بھی تو اس کو عبادت کی اجازت دی تھی، بلا اس کے تو مقام میں بھی اضافہ کیا تھا، جنوں سے نکال کے اس کو فرشتوں کے ساتھ بٹھا دیا تھا. تو خدا نے تو کوئی محرومیت نہیں دی تھی. اس بدبخت نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری اور اپنے آپ کو اس محرومیت میں مبتلا کر. اور ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں، اگر ہم شیطنت کے راستے پہ چل پڑے. کیا میں نے حرکت کر دی ہے شاید؟ چلیے اب میں ایسا کرتا ہوں، تھوڑا سا چیک کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ادھر ادھر کر دیے، جو پڑھے تھے وہ، جو نہیں پڑھے تھے وہ سب ملا دیے. یہ کہا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا وہ ملا، شکر ہے تیرا خدا، تو یہ کب کہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کوثر پہ یا کثرت پہ؟ وہ ایک دفعہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے تو ایک بندہ تھا، ہم لوگ کیمپنگ میں تھے، بہت ٹف کیمپنگ تھی پہاڑوں کے اندر، وہاں پہ روڈ سے فاصلہ 3 دن کا تھا. روڈ سے اتر کے کیمپنگ میں گئے تھے جہاں پہ فاصلہ 3 دن کا تھا روڈ تک. تو میں تو یہ سوچتا رہا تھا میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو 3 دن کا راستہ کون چلے گا بھائی. تو کچھ جانور ساتھ تھے، ان میں سے ایک جانور جو تھوڑا بدکا تو اس نے ایک کے اوپر اپنی لات مار دی، ایک بندے کے پیر پر لات ماری. تو جو اس نے لات ماری تو وہ اس کے کہیں بہت خطرناک جگہ نہیں لگی، ہڈی بڈی بھی نہیں ٹوٹی، بچ گیا. تو کہنے کا الحمدللہ کہ اس نے نیچے ماری. تو ایک ساتھ کھڑا تھا اس نے کہا اگر اونچی مارتا پھر ہم نہیں تھی. ہم انسان ایسے اپنے فائدے اور نقصان پہ حمد کرتے ہیں. اپنا فائدہ اپنے دماغ سے سمجھ میں آئے تو حمد کرتے ہیں، اور نہیں ہو تو پھر کہتے ہیں خدایا چل یہ بھی قبول کر لیتے ہیں. یہ ہم انسان ہیں بھائی. جس خدا نے، اگر وہ سادہ سی بات ہے، جس خدا نے 50 سال کھلایا، اگر 5 سال نہ کھلائے، 1:10 پہ تو شاکر رہو، کچھ تو شکر ہونا چاہیے. یہ کہنا آسان ہے، کہنا تو آسان ہے، یہاں بیٹھ کے کہنا کیا مشکل تھوڑی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے ہم لوگ اپنے دماغ سے خدا کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں، اور اپنے دماغ میں دیکھتے ہیں یہ مجھے اچھا لگا تھا تو صحیح الحمدللہ، نہیں اچھا لگا چل ٹھیک ہے، یہ بھی اچھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، ورنہ وہ کھڑے ہو کے جھگڑا کرتا ہے. یہ کیا نعوذ باللہ تعالی. وہ جو امام کا فرمان تھا نا کہ پوچھا اس سے شقی کے بلخی سے کہ انسان کی کرامت کیا ہے، انسان میں بڑائی کیا ہے، تو اس نے کہا کہ خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے، دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. امام نے کہا کہ مدینے کے کتے بھی ایسے ہیں، مالک دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں دیتا تو خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، مالک کو کاٹتے تھوڑی. تو پریشان ہو گیا، اس نے کہا مولا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا خدا نہ دے تو شکر کرے، نہ دے تو شکر کرے، دے تو بندوں میں تقسیم کرے، نہ دے تو شکر کرے، دے تو بندوں میں تقسیم کرے. اچھا لکھا ہے کہ کہا کہ مریض انسان خود سے ہوتا ہے، جبکہ معصوم سے عرض کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سی مشکل امتحان خدا اور کون سی عذاب خدا. معصوم نے فرمایا کہ جو مشکل آپ کو خدا کے قریب کرے وہ امتحان خدا، اور جو دور کرے وہ عذاب خدا. مرض کو ہم کیا جانیں، جبکہ ایک اور جگہ معصوم فرماتے ہیں اولاد کا بیمار ہونا والدین کے گناہوں کا خمس ہوتا ہے. ہاں اس میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیماری کی حقیقت کیا ہے، جسمانی بیماری کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، امتحان ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، اس سے قطع نظر کہ بیماری کے کیا پہلو ہیں، امتحان خدا ہو سکتا ہے، نعمت بھی ہو سکتی ہے. ایک معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی نقص ہوتا ہے تو کس کی طرف سے آتا ہے؟ نقص ہماری طرف سے آتا ہے، نقص ہماری طرف سے. بس یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذا مریض تو فہو یشفین، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، تو اس نقص کی طرف اشارہ ہے کہ جب میرے اندر کوئی نقص آتا ہے تو وہ میری وجہ سے ہوتا ہے اور خدا اس کو شفا دے دیتا ہے. خود بیماری کے کیا حقائق ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لکھا ہے اگر کوئی انسان گناہ کرے بعد میں توبہ کرے، یقین کیسے ہوگا کہ توبہ قبول ہوئی ہے؟ اس کے اوپر ایک دفعہ بات ہوئی تھی. اگر پورا دن گناہ کا خیال آئے تو اپنے آپ کو مریض سمجھتے ہوں. اس کے اوپر ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ یہ کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ گناہ کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ خود نعمتوں میں سے ہے، یہ خود نعمت میں سے ہے. آج میں نے گناہ کیا، کل صبح استغفار کی اور توبہ قبول ہو گئی، تو میں شام کو گناہ پہ زیادہ جری نہیں ہو جاؤں گا؟ کل بھی استغفار کر لوں گا. آپ کی عمر 40 سال ہو اور ایک دن آپ نے اچھا گزار لیا، ایک رات اچھی گزار لی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے گناہ ختم ہو گئے، تو اب آپ اگلے دن سے کیا سوچیں گے؟ چلو بھائی 0 میٹر پھر شروع کرتے ہیں. پھر 2 گناہ کریں گے تو کہیں گے بھائی 40 سال میں اگر 2 گناہ ہو گئے تو کیا ہوا. اچھا اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے جو اتنی نماز شب پڑھی، نماز قدر پڑھی اور فلاں پڑھی، اس سے میری گناہ توبہ قبول نہیں ہوئی، اگلی پڑھے گا پھر بھاگ جائے گا؟ نہیں پتہ چلا، اچھا ہے اللہ کا پردہ رہنے دو، اس سے بہت فائدے ہیں. یہ خدا ہے، شاید کسی ایک چیز کو پسند کرے گا معاف کر دے گا، شاید شاید اس ندامت کو قبول کر لے گا کہ خدا جو کچھ میں نے کیا نا وہ صرف رہے تیرے کرم کے سامنے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوا، اگر نعمت اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تم شمار نہیں کر سکو گے. عزیزان محترم، انتہائی ممنون و مشکور آپ کے صبر کا، آپ کے تحمل کا، اور اصل شکر خدا کا کہ جس نے موقع نصیب کیا. ہم اس بصیرت کے اوپر اگر اپنی پریکٹس کریں کہ ہم ہر چیز کے پیچھے خدا کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ خدا تعالی بصیرت نصیب فرمائے گا، اس بصیرت میں اور اضافہ فرمائے گا. کوئی بھی انسان کسی بھی کمال پر بغیر وقت کے امام کی نصرت کے کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. خدا تعالی کے فیوض و برکات، حتیٰ ظاہری اور جسمانی فیوض و برکات بھی وقت کے امام کے وجود بابرکت سے صادر ہوتے ہیں. نہ یہ شرک ہے نہ یہ غلو ہے، یہ کوئی شرک اور غلو نہیں ہے، یہ محض توحید ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ شرک اور غلو ہے، نہیں، یہ قطعاً کوئی شرک اور غلو نہیں، یہ محض توحید ہے. توحید کا ایک نظام ہے، اس توحید کا ایک سلسلہ ہے، اور اس قول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے ہم، لا الہ الا اللہ حسن، اور آخر میں فرمایا کہ بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. تو یہ سب کا سب ایک سلسلہ ہے، ایک نظام ہے. ہمیں اور آپ کو ہمیشہ وقت کے امام کے تابع، حاضر اور ان کے سامنے ذاکر رہنا ہے، ان کا ذکر ہونا چاہیے. غفلت ہوگی ہم سے کہ اگر ہم ان کے وجود بابرکت کا ذکر نہ کریں اور ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں. اور کتنا اچھا دور ہے، الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم نے دین اور صاحبان ایمان کی کامیابی کے دور میں ہم لوگوں کو بھیجا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور انشاءاللہ خدا نے متعال ان کامیابیوں کے صدقے میں، ان عظیم الشان شخصیتوں کے صدقے میں جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں، وقت کے امام کی اطاعت فرما برداری کے اندر مشغول ہیں، خدا نے متعال انشاءاللہ ہم سب کو ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. پروردگارہ ان کے وجود بابرکت کے صدقے میں، ان کے وجود کے عظمت اور تقدس کے صدقے میں ہمیں اپنے دین سے آشنا فرما. جو دین کا حصہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، جو دین کا حصہ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا اسے سمجھنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ان قربانیوں کے صدقے میں جو شہداء نے دی، ان بندگیوں اور عبادتوں کے صدقے میں جو تیرے اولیاء اور اوصیاء نے انجام دیں، خدایا وقت کے امام کے ظہور بابرکت میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ان کی راہ میں شہید ہونے والوں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.